بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 26 جولائی 2013، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کی روشنی میں انبیاء کرام کا مقصد بعثت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. صدق الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سوره حديد کے مضامین کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں سلسلے وار، اور غالباً 7-8 ہفتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور آج جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وہ آیت نمبر 25 ہے سورہ حدید کی. اس مسجد میں جو مستقل نمازی ہیں، مجھے یقین ہے ان کو تو یہ آیت یاد ہو چکی ہوگی، اس لیے کہ خطبے کے جو پہلا حصہ ہے خطبہ اول، اس کے آخر میں جو آیت تلاوت کی جاتی ہے، میں بالعموم اسی آیت کی تلاوت کرتا ہوں. سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے. ویسے عام طور پر جو ہماری مساجد میں مرتب شدہ خطبات ہوتے ہیں، اس میں سورہ مومن کی ایک آیت تلاوت کی جاتی ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. وہ اپنی جگہ ایک بہت اہم آیت ہے، قرآن مجید کی ہر آیت ہی اہم ہے، لیکن بہرحال اس امت کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے حوالے سے، انسان کے مقصد حیات کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حق و باطل کی کشمکش کا معاملہ رکھا ہے اس کی حکمت کے حوالے سے، یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 انتہائی ہے. اور اس آیت کے بارے میں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ والد محترم ڈاکٹر سارے احمد صاحب رحمہ اللہ، ویسے تو قرآن مجید کے ساتھ ان کا جو ذہنی اور قلبی رشتہ تھا وہ غیر معمولی تھا، سب کو معلوم ہے، کچھ بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ ایسا ایکسیپشنل تھا کہ شاید صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں، لیکن انہیں پورے قرآن کے ساتھ جو رغبت تھی اور شغف تھا اور محبت کا جو رشتہ تھا، اور حافظ نہ ہونے کے باوجود وہ جس طرح سے قرآن آیات کو کوٹ کرتے تھے پورے قرآن سے، کہ لوگوں کو رشک آتا تھا، لیکن خاص ان کو سورہ حدید سے جو محبت تھی، وہ بھی اس کا ذکر وہ بڑے اہتمام سے کرتے تھے، چنانچہ اسے ام المسبحات قرار دیا. اور اس پر جو ہے اتنی ضخیم کتاب الگ ہے ان کی، جو اس کی شرح پر اور تفسیر پر مشتمل ہے. اور اسی میں اس آیت کو انہوں نے یہ عنوان دیا کہ قرآن مجید کی عظیم ترین انقلابی آیت. میں نے اس لیے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ اس کو، اس آیت کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے، سورہ حدید کے ساتھ ان کا تعلق، اور پھر خاص اس آیت کا معاملہ. تو یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے، اور بہت سے بنیادی اصولوں کو سمجھنے میں، ایشوز کو سمجھنے میں بڑی مفید ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی تو کیوں کی؟ نبی اور رسولوں نے بھی جنگیں کی ہیں. رسول کا کام، رسول تو ایک بے ضرر آدمی ہونا چاہیے، وہ تو سب کے لیے سراپا خیر ہو پوری نوع انسانی کے لیے، وہ تو کوئی سخت بات بھی نہ کہے، ایک امیج ہے. اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کو قرآن کہتا ہے کہ آپ جہانوں کے لیے رحمت ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار کیسے آ گئی؟ ایک نہیں سیریز ہے غزوات کی، کہاں سے سلسلہ شروع ہوا؟ کیوں؟ معاذ اللہ وہ انسانیت کے دشمن تھے؟ ہرگز نہیں، یہ تو رحمت کا حصہ ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چنانچہ آج بھی جو ہے وہ مغرب کے پروپیگنڈے کے زیر اثر ہم لوگ مدافعانہ اپولوجیٹک انداز کرتے ہیں. اسلام میں جنگ تو ہے، جہاد اور قتال اس دور کے جو سب سے زیادہ روشن خیال اور رواداری والے اسلام کے جو اڑم بردار ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جہاد و قتال کا معاملہ جو ہے، اگر یہ آیات بھی تھی بھی تو حضور کے اس زمانے کے لیے تھیں، آج کے لیے نہیں، فارغ کر دو. اور اگر جنگ ہے بھی تو صرف دفاعی ہے، اسلام میں اقدامی جنگ سوالی پیدا نہیں ہوتا. یہ دین کو مست کرنے والی باتیں ہیں، اور قرآن مجید کی محکم باتوں کو جو ہے دھڑلے سے ان کا انکار کرنے کی مترادف ہے. یہ سارا یہ معاملہ سمجھ بھی تب آئے گا جب یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 آپ کے سامنے کھل کر واضح ہو جائے. ویسے تو قرآن مجید کے اور مقامات بھی ہیں، اسی اس ایک آیت کی شرح جو ہے وہ اگلے انہی صورتوں میں، یہ مدنی صورتوں کا جو گروپ ہے المسبحات، اسی میں سورہ صف جو ہے وہ پوری کی پوری سورہ صف اس ایک آیت کی تشریح ہے کہ رسولوں کا مشن کیا تھا، رسولوں کو کیا ذمہ داری دے کر بھیجی گئی. وہ مبشر بھی تھے، وہ منذر بھی تھے، بہرکیف یہ ہے وہ آیت. لیکن خاص حضور کا مشن اور اس حوالے سے مسلمانوں کو جو کام کرنا ہے، جو ان کی دینی ذمہ داری ہے، اللہ اور رسول سے وفاداری کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں، وہ سورہ صف میں انشاءاللہ زیادہ تفصیل سے آئیں گے. لیکن ایک آیت ہونے کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ جامع آیت ہے، اور اسی لیے قرآن مجید کی عظیم ترین انقلابی آیت قرار دیا انہیں اسے والد محترم رحمہ اللہ. دیکھیے اس آیت کے اندر میں ترجمہ کیے دیتا ہوں، فرمایا لقد انزلنا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. کلام کس کا ہے، فرمانے والا کون ہے؟ وہ رب ہے. رسول کس نے بھیجے؟ وہ اس نے بھیجے. یہ سلسلہ رسالت ہم نے جو جاری کیا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ ہم بھیجتے رہے ہیں اپنے رسول، ہمارے ہی نمائندے تھے جو آتے تھے، ہمارا ہی پیغام لے کر سناتے تھے. بالبینات، رسولوں کے ساتھ جو ہے وہ معجزے بھی آتے تھے، اور معجزے کا ایک مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ مان دیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اللہ کا نمائندہ ہے. دو پہلو سے، ایک تو اس پہلو سے کہ رسولوں کا کردار دامن کردار بے داغ ہوتا تھا، اور رسالت عام طور پر ملی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ایکسیپشن ہے، ورنہ 40 سال کی عمر میں ہی یا اس سے اوپر جا کر رسالت دی جاتی رہی ہے. تو 40 سال کا عرصہ تو ایک شخص نے گزارا ہے تمہارے درمیان، اس کا کردار کیسا تھا، اس کا اخلاق کیسا، اس کے معاملات کیسے ہیں. یہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کو تم مانتے ہو کہ یہ ہیرا تھا اپنے کردار کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے. اور وہ معاشرہ جہاں 2500 سال سے کوئی نبی رسول نہیں آیا، جو شرک کا بدترین گڑھ بنا ہوا تھا، وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب مل چکے تھے 40 سالوں میں، وہ کیا تھے؟ الصادق الامین، انتہائی سچا راست باز انسان، اور انتہائی قابل اعتماد. امین کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ بھروسے کے لائق. یہ تو انہوں نے اپنے کردار کی وجہ سے. قد لبثت فیکم عمرا من قبلی، دیکھو میں تمہارے سامنے ایک عمر گزار چکا ہوں، 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، اور جب پہلی مرتبہ آپ نے دعوت عام دی ہے کوہ صفا پر چڑھ کر، تو سب سے پہلے اسی کا حوالہ دیا کہ کیا تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے دیکھا؟ تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ جب سب نے کہا کہ آپ الصادق اور الامین ہیں، انتہائی راست باز سچے اور انتہائی قابل اعتماد بھروسے والے، تب آپ نے دعوت پیش کی. تو پھر سن لو، یہ ہے پیغام جو اللہ کی طرف سے مجھے آیا ہے. تو ہر نبی اور رسول اپنی ذات اور کردار میں بھی ایک نمونہ ہوتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ قوم کو مزید ان کی تسلی کے لیے اور ان کے مطالبوں پر بھی کوئی نہ کوئی معجزہ بھی دکھایا جاتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو ساتھ ہی دو معجزے دے دیے, عصا کا معجزہ اور یدِ بیضا کا معجزہ. حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے معجزے تو وہ ہیں, حصی معجزات میں ان سے آگے معجزات ہو ہی نہیں سکتے. قوم سمود کے معجزے کا ذکر ہے, نبی اور رسولوں کو اس قسم کے معجزات جو ہیں وہ دیے گئے. مشرکین عرب بھی مطالبہ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہی کا قرآن بتاتا ہے کہ بڑے حصے معجزات بھی رسولوں کو دیے گئے تھے, تو آپ کے پاس تو کوئی معجزہ نہیں ہے, آپ بھی دکھائیے معجزہ. آپ کے ہاتھ میں تو ہم آسان نہیں دیکھ رہے کہ زمین پہ ڈالو تو وہ سانپ بن جائے, ید بیضا کا معجزہ نظر نہیں آ رہا, نہ وہ حصے معجزات ہیں کہ مردے کو کم بھی زندہ کہہ کے کہو ہاتھ پھیرو تو زندہ تو کھڑا ہو جائے. مطالبہ تھا, بڑی شدت سے تھا, لیکن انہیں بتایا گیا کہ معجزہ ہوتا ہے عاجز کرنے والا. تمہیں اپنی زبان دانی پر بڑا ناز ہے, یہ اللہ کا کلام ہی تمہارے لیے معجزہ ہے, اس جیسی ایک صورت پیش کر کے لے آؤ. اگر تم سمجھتے ہو یہ انسانی کلام ہے تو لاؤ پیش کرو. سب سے بڑا معجزہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, اور معجزے کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو عاجز کر دینا کہ وہ مان لے کہ یہ ہمارے بس کا نہیں گا. قرآن ہے, اور یہ معجزہ وہ ہے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تا قیامت ہے, یہ قیامت تک زندہ رہے گا. حضرت موسیٰ کا جو معجزہ عصا تھا وہ ان کے ہاتھ میں تھا تو معجزہ تھا, ان کی وفات کے بعد وہ ایک لاٹھی ہے. چنانچہ تابوت سکینہ جو تھا بنی اسرائیل کا, جس میں تورات کی الواح بھی تھی, بڑا متبرک صندوق تھا, جو اب بھی ان کو امکان ہے کہ جو ہیکل کی بنیادوں میں کہیں دبا ہوا ہے, اور جب وہ ہیکل کی دوبارہ تعمیر کریں گے تو شاید وہاں سے برآمد ہوگا, جس میں تورات کی الواح بھی ہیں, حضرت موسیٰ کا عصا بھی ہے, اور بھی بڑے تبرکات ہیں. تو عصا تو موجود تھا, لیکن اس کے بعد وہ حضرت موسیٰ کے بعد وہ سانپ نہیں بنا کبھی, وہ پھر ایک عام لاٹھی تھی. یہ زندہ معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا گیا, اور اس کے اندر جو چیز تمہیں عاجز کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ اس کی زبان دانی, اس کی فصاحت, اس کی بلاغت. تمہیں بڑا ناز ہے اپنی فصاحت و بلاغت پر, تو لاؤ اس جیسا کوئی ایک کلام, ایک سورت لے آؤ, سورت کوثر جیسی تین آیتیں بنا کر لے آؤ. تو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ, معجزات کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان, اور ہم ان کے ساتھ دو چیزیں اور بھی نازل کرتے رہے ہیں. دو چیزیں وہ کون سی ہیں؟ ایک تو بڑی معروف ہے, کتاب. ہر رسول کو کتاب دی گئی, کوئی صحیفہ دیا گیا, صحف ابراہیم و موسیٰ, جو جسے ہم کہیں گے آسمانی کتاب, ریویلڈ بک, سب کو دیے گئے. والمیزان, یہ چیز ذرا آپ کو عجیب سی لگتی ہے, ایک اور چیز بھی ہم نے رسولوں کے ساتھ نازل کی ہے, ہر رسول کو عطا کی تھی, وہ تھی میزان. نظام عدل اجتماعی, سسٹم آف سوشل جسٹس, لیقوم الناس بالقسط, اس میزان کی تشریح میں بعد میں مزید کروں گا. اور رسول اس لیے ہم نے بھیجے تھے تاکہ وہ اس میزان کو نصب کریں, لوگ اس کے مطابق فیصلے کریں, اس عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں, وہ میزان نصب ہو جائے. وہ یہ نہیں ہے کہ ایک بہترین نظام تو دے دیا گیا, آئیڈیل نظام, پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بیسڈ آن جسٹس, لیکن وہ کسی کتاب میں رکھا ہوا ہے اور کسی عجائب گھر کی زینت ہے. نہیں, ہم اس لیے بھیجتے تھے تاکہ لوگ اس پر قائم ہو, وہ نظام اسٹیبلش ہو, اور لوگ جو ہیں عدل و قسط پر قائم ہو جائیں, کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کر سکے, ہر ایک کو اس کا جائز حق ملے, کوئی کسی پر غصب کرے تو پھر اس کو سزا دی جائے, اور جس سے حق کسی نے چھینا ہے وہ حق واپس دلوایا جا سکے. ہر پہلو سے یہ ہے اس آیت کا ترجمہ، بلکہ ایک پہلا حصہ ہوا کہ میزان بھی ہم اتارتے رہے، اور اس لیے میزان اتارتے رہے اس لیے نہیں کہ صرف اس کی تلاوت کر لو یا اس کو رکھ لو، اور میزان وہی آسمانی کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا اپنا عمل ہے، آپ کے فرمودات ہیں، آپ کے ارشادات ہیں، یہ دین کا جو نظام ہونے کا تعلق ہے اس کا تو بہت بڑا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حاصل ہوا ہے. اور لیکن یہ کہاں سے آیا؟ یہ سب کچھ بھی من جانب اللہ ہے. ہاں اس کتاب کا حصہ بھی ہے، وہ کم ہے، لیکن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول جو کچھ فرما رہے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہے حق ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ قرآن میں ہو، جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں وہی دین ہے اور وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. ان هو الا وحی یوحى، یہ ہے اللہ ہی کی جانب سے، لیکن ایک وحی ہوتی ہے، وحی مطلوب، جو اللہ کی کتاب سمجھ کر جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی ہوتی ہے غیر مطلوب، اللہ کی طرف سے رسول کو ہدایت اور پیغامات کے سلسلے مسلسل جاری رہتے ہیں، اور رسول انہی کی بنیاد پر جو ہے وہ ہر بات کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کتاب کا حصہ نہیں ہے. من جانب اللہ، ہے اللہ کی طرف سے، وہ بھی عطا کیا ہے اللہ نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقصد یہ ہے کہ وہ نظام اب قائم ہو، لوگوں کو عدل و انصاف ملے، اس لیے رسولوں کو بھیجا. وانزلنا الحدید، اور ہم نے فولاد بھی نازل کیا ہے، کتاب نازل کی ہے، میزان نازل کی ہے، فولاد بھی اتارا ہے. فیہ باس شدید، اس میں بڑی قوت ہے، جنگی قوت ہے، آلات حرب اس سے بنتے ہیں، سامان جو ہے وہ جنگوں کا، محارب کا اس سے تیار ہوتا ہے. فیہ باس شدید و منافع للناس، ہاں اس میں لوگوں کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، روز مرہ کے کاموں کی چیزوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب ان دونوں باتوں کو جوڑے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وہ جو میزان ہم دیتے ہیں کہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں، اس کے نصب کے رستے میں، اس کی امپلیمنٹیشن کے راستے میں کچھ طبقات رکاوٹ بنتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ دنیا میں عدل و انصاف ہو، وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس زمین پر قائم ہو جس میں خیر ہو، برکت ہو، جس میں نیکی کے لیے، نیکی کے پروان چڑھنے کے مواقع ہوں، جس میں منکرات کا سدباد کیا جائے، جس میں ظلم کی ہر سطح کے اوپر بے حکمی کی جائے. وہ تو مراعات یافتہ طبقات ہوتے ہیں، وہ تو کچھ ایسے طبقات ہوتے ہیں جو سارے وسائل پر خود قابض ہوتے ہیں اور عوام کو محروم رکھتے ہیں، اور عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے انہوں نے جمہوریت کا ایک نظام بھی دیا ہوا ہے کہ بھائی تمہارے پاس بات کرنے کا حق ہے، ووٹ بھی تم دیتے ہو، ہمیں تم ہی سب پہ بٹھاتے ہو. یہ طبقات سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، ان کے سرکوبی کے لیے، ان کا سر کچلنے کے لیے، ان کی جڑ کاٹنے کے لیے ہم نے یہ فولاد نازل کی ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. چنانچہ رسولوں کا مشن یہاں تک جاری ہے، انہوں نے اس نظام کو، اس میزان کو نصب کرنا ہے، اور جو رستے میں رکاوٹ بنے گا اس کا علاج بھی کرنا ہے، اسی کے لیے فولاد ظاہر ہوا. اسی لیے فرمایا والد محترم نے عظیم ترین انقلابی آیت، کھل کر سن لو، یہ تو رسولوں کا بنیادی مقصد ہے، اور فولاد کا استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ باطل نظام کے جو پروردہ لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی آسانی سے جگہ نہیں چھوڑتے، ان کے مفادات وابستہ ہیں. چنانچہ انقلاب جب بھی آتا ہے کہیں، وہ خونی انقلاب ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب برپا فرمایا آپ نے، اس میں کم سے کم خون بہا ہے، بہت ہی کم. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، پوری آیت کا ترجمہ کر دوں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کھول دے، واضح کر دے کہ کون ہے کہ جو غیب میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی اور رسولوں کی مدد کرتے ہیں. کیوں ہے یہ حق و باطل کا بارکا؟ اہل ایمان کے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے. زبان سے کہہ دیتا تو بڑا آسان ہے، میں نے اللہ کو رب مان لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا. جب امتحان آتا ہے، جب سختی آتی ہے، جب حق و باطل کے مارکے ہوتے ہیں، تب پتہ لگتا ہے کہ اللہ اور رسول کا سچا وفادار کون ہے اور کون ہے کہ جو بس زبان کی نوک پر اس کا ایمان ہے، اور ذرا سی کوئی سختی آئی، ذرا سی کوئی مشکل آئی تو پھر وہ باطل نظام کے صف میں کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ شیطان کے صف میں کھڑا ہوا ہوتا ہے. یہی تو امتحان ہے. ان اللہ قوی عزیز، جان لو اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزیز ہے. یہ نہ بھول سمجھ جانا، غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اللہ کمزور ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں جو اپنی قوت سے اور اپنی قربانیوں سے اللہ کے دین کو قائم و غالب کریں. معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لاچار اور بے بس ہو گیا، وہ قوی ہے. اصل میں تمہارا امتحان ہو، وہ عزیز ہے، غالب اب بھی وہی ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں، خود قوی بھی ہے اور سب کے اوپر حاوی بھی ہے، سب اس کے زیر اثر ہے، کنٹرول میں. کس نے کہاں تک جانا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے، کوئی شر میں بھی کہاں تک آگے بڑھ سکتا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں بھی کہاں تک جا سکتا ہے، یہ بھی سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، جب چاہے آگے روک لگا دے، کوئی چیز اس کے قابو سے باہر نہیں ہے. بس یہ سمجھ لو کہ اصل میں یہ تمہارا امتحان ہے. یہ ہے آیت نمبر 25، اس کا میں نے آپ کو ترجمہ سنایا. اب آپ دیکھیے کہ اس میں رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بیان ہوا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. رسولوں کو بھیجنے کے حوالے سے جو ان کا مقصد ہے کہ کیوں بھیجا گیا رسولوں کو، یہ سلسلہ رسالت کیوں قائم ہوا. 100,000 سے زیادہ نبی آئے ہیں اور ایک روایت کے مطابق 313 رسول آئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں، آخری رسول بھی ہیں. لیکن آپ سے پہلے تو اتنی تعداد میں یہ آئے ہیں اور سلسلہ رسالت چلتا رہا ہے، ہزاروں سال چلا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ آیت بیان کر رہی ہے، ایک مقصد اور ہے جو سورہ نساء میں ذکر ہوا، وہ بھی بہت اہم ہے. ان دونوں کو جوڑیں گے تو بات مکمل ہوتی. فرمایا رسلاً مبشرین و منذرین، ہم نے جو رسول بھیجے ہیں اس سورت کے اندر، اس آیت سے پہلے سورہ نساء میں بہت سارے رسولوں کے ناموں کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ اے نبی، ہم نے بہت سے رسولوں کے نام آپ کو بتا دیے ہیں اور بہت سے رسولوں کا ہم نے ذکر نہیں کیا آپ کے سامنے. ایسے بھی بے شمار نبی اور رسول ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. چنانچہ اور پھر ذکر کیا کہ رسول اور نبی ہم بھیجتے کیوں رہے، خاص طور پر رسول. رسولاً مبشرین و منذرین، یہ رسول جو آتے رہے یہ مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے، خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے. منذر کہتے انذار کرنا، وارن کرنا، تنبیہ کرنا، دیکھو جس رستے پر جا رہے ہو یہ ابدی خسارے کا راستہ ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ کیا ہے؟ وارننگ ہے، وہ ابدی خسارہ منتظر ہے. موت تو تم سب کو معلوم ہے کہ آنی ہی آنی ہے، موت کی سڑک کے پار جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، اور جس رستے پر تم چل رہے ہو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ہلاکت والا راستہ ہے. یہ ہے انذار. رسلاً مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی دلیل باقی نہ رہے. یہ عجیب الفاظ ہے، غور کیجیے گا. ہم رسول بھیجتے رہے مبشر اور منذر بنا کر، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ رہ جائے. اللہ کے خلاف سے مراد کیا ہے؟ اللہ جو محاسبہ دے گا، جو حساب کرے گا اور جو جزا و سزا ہونی ہے، اس کے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار ہمیں پتہ نہیں تھا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم سے کس بات کی بات پوچھ ہو رہی ہے، ہمیں کیوں جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ہمیں تو بتایا نہیں گیا. اتنا بڑا امتحان تھا، لیکن امتحان سے پہلے جس کا امتحان لیا جاتا ہے وہ ایک خاص حد تک اس کو پہلے سمجھایا بتایا جاتا ہے, ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, اب امتحان ہو رہا ہے, ہمیں اس مرحلے سے گزارا ہی نہیں گیا. اللہ نے تو ایک ایک شخص سے حساب لینا ہے, اور رسولوں کے آنے سے یہ حجت ختم ہو جاتی ہے کہ ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں, حساب تو ہو نہیں ہونا ہے. اب کسی کے پاس یہ دلیل نہیں رہے گی. قطع عذر اسے کہتے ہیں, اتمام حجت. چنانچہ اسی لیے قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے کئی جگہوں پر کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب سے پہلے ہر امت میں گواہ کو کھڑا کریں گے جو یہ کہے گا کہ پروردگار میں نے تیرا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آیا کہ اے نبی کیا حال ہوگا اس دن کے جب آپ اپنی قوم کے خلاف کھڑے کیے جائیں گے گواہی کے لیے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو سنتے اور پڑھتے تھے تو آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ اپنی قوم کے خلاف مجھے اللہ کی عدالت میں گواہی دینی ہوگی. شدت گریہ سے آپ کے آنسو جاری ہو جاتے تاکہ لوگوں کے پاس عذر نہ رہے, کوئی بہانہ نہ رہے. لیکن اب اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس تک رسول کی اور نبی کی دعوت ہی نہیں پہنچی وہ بچ گیا حساب سے؟ جس تک رسول کی دعوت پہنچ گئی اس پر تو قطع عذر ہو گیا, اس کا تو اتمام حجت ہو گیا, وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتا نہیں تھا. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو کہے جی میں نے تو توجہ نہیں کی, تو غلطی تو تمہاری ہے, رسول تمہیں بلاتا رہا, پکارتا رہا, سناتا رہا, تم نے کان بند کیے رکھے. یا جیسے اس وقت بھی قرآن مجید موجود ہے, ہمیں دعوت عمل بھی دیتا ہے, دعوت فکر بھی دیتا ہے, لیکن ہم نے بند کر کے اسے رکھا ہوا ہے, نہ پڑھنا ہے, نہ سمجھنا ہے, نہ اس کو سننا ہے, الا ماشاءاللہ. تو بات کہ جن لوگوں تک رسولوں کی دعوت نہیں پہنچی کیا ان کا حساب نہیں ہوگا؟ یہ بھی ایک سوال ہے, عام طور پہ کیا جاتا ہے. فرعون نے بھی یہ سوال کر دیا تھا حضرت موسیٰ سے, جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ کا جو واعظ ہے دربار میں اس سے درباری متاثر ہو رہے ہیں. اس لیے کہ بات رسول کی بات ہے, وہ اللہ کا پیغام سنا رہا ہے, اس کے اندر اپنی تاثیر ہے. تو اس نے پھر یہ پانسا پھینکا, اپنا داؤ چلایا کہ اے موسیٰ تم تو آ گئے ہمیں بتانے کے لیے کہ وہ رب ہے, اس کی یہ شان ہے, اور وہ واحد ہے, اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, یہ ساری باتیں بتا رہے ہو, تو تم تو اب آئے ہو, ہمارے اگلے آبا و اجداد کا کیا بنے گا؟ ان کے پاس تو کوئی نہیں آیا تھا. فما بعد القرون الاولى. اب یہ بڑی یہ سوال جو ہے بڑا ڈپلومیٹک تھا, اس لیے کہ اپنی آبا و اجداد کے بارے میں ہر شخص بڑا حساس ہوتا ہے. اب جواب موسیٰ کیا دیں گے کہ وہ بھی سب گمراہ تھے, وہ جہنم میں جائیں گے؟ تو اب یہ ایک عصبیت کو ابھارنے کا ایک طریقہ تھا. چنانچہ انہوں نے بڑی حکمت سے جواب دیا, علمها عند ربی فی کتاب. دیکھو میں ان کے بارے میں نہیں جانتا, ان کا علم میرے رب کے پاس ہے, اور ہر شے اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. نہ میرا رب جو ہے وہ بے انصافی کرتا ہے, اور نہ ہی وہ بھولنے والا ہے. بڑا خوبصورت جواب دیا, لیکن سوال تو آتا ہے. مسئولیت ہر شخص سے ہے, چنانچہ اس کی اصل بنیادیں کیا ہیں؟ ضمنی طور پر یہ بات بحث کر دوں کیونکہ مضمون سے متعلق ہے, کہ اس میں اصل بنیاد انسان سے جو مسئولیت کی ہے وہ ہمارا عہد الست ہے. اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو عالم ارواح میں, جس کا تذکرہ ہے سورہ اعراف میں, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. پوری نسل آدم کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. اب ظاہر بات ہے کہ ابھی نسل آدم تو عالم خلق میں ابھی پیدا نہیں ہوئی, ارواح میں تھی ابھی, اور ان سے عہد لیا, الستو بربکم, یعنی اپنی پہچان کروائی بحیثیت رب, میں تمہارا رب ہوں, مالک ہوں, خالق ہوں, تمہارا پروردگار ہوں. قالوا بلا, اور سب نے اقرار کیا کہ واقعی ہم نے تجھے پہچان دیا بحیثیت رب. وہ معرفت انسان کے اندر, اس کے باطن کے اندر ودیت شدہ ہے, امپرنٹ ہے اس کی فطرت میں. لیکن انسان جب آتا ہے تو اپنے خاص ماحول میں اس میں وہ بھولا ہوا ہوتا ہے. اس عہد الست کو یاد کروانا اور اس رب اس کی پہچان کے لیے زمین و آسمان میں ہر طرف اللہ نے اپنی نشانیاں پھیلا دی ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نشانیاں. یہ نشانیاں ہیں اسی رب کی جس کو تم بھولے ہوئے ہو. غور کرو گے تو وہ رب یاد آ جائے گا جس کو تم جانتے ہو. یہ ہے عہد الست. انسان اللہ کو پہچانتا ہے توحید توحید کے ساتھ, وہی ایک رب ہے. اور انسانی عقل بھی کہتی ہے, جتنا وہ غور کرتا ہے انسان, اتنا زبردست نظام, اتنا عظیم الشان نظام, اتنا مربوط نظام, وہ ایک ہی حکمت ہے, ایک ہی مشیت ہے, ایک ہی اختیار ہے جو اس کے پیچھے کار فرما ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. زمین و آسمان میں اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے, با اختیار ہوتے, تو یہاں تو فساد بچ جاتا. اگر ایک سے زیادہ خالق ہوتے تو ہر خالق اپنی مخلوق کو لے کر دوسرے پر چڑھائی کرتا, اقتدار کی رسا کشی ہوتی, کھینچتان ہوتی. انسانی فطرت جانتی ہے رب کو توحید کے حوالے سے, وہ ایک ہی ہے. چنانچہ ہر انسان سے اس بنیاد پر تو مسئولیت ہوگی. ایک کافر سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی, روزہ کیوں نہیں رکھا. یہ ضرور سوال ہوگا کہ تمہیں ہم نے سماعت دی تھی, ان السمع والبصر والفؤاد, بینائی دی تھی, سماعت دی تھی, عقل اور دل کی قوت عطا کی تھی, تم نے اس کو استعمال کر کے حقیقت تک نہیں پہنچے, توحید تک کیوں نہیں پہنچے؟ شرک کے لیے کوئی جواز نہیں ہے. قرآن بار بار کہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی سند نہیں ہے, شرک کے لیے کوئی دلیل, کوئی بنیاد نہیں ہے. چنانچہ مسئولیت ہر انسان سے کم سے جب تک نبی کی آواز نہیں بھی پہنچی, توحید کے حوالے سے وہ اللہ کے ہاں مسئول ہے, رب کی معرفت. چنانچہ اور دوسری بنیاد کیا ہے؟ بڑی بنیاد وہ ہے نفس لوامہ. انسان کے باطن میں ایک سینسر اللہ نے لگا دیا ہے اور وہ کچھ بتاتا ہے انسان کو, یہ چیز اچھی ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ ثواب ہے, یہ گناہ ہے. اور جب انسان اس کے خلاف چلتا ہے تو وہ اندر سے پنچ کرتا ہے, یہ کہاں سے آ گیا؟ خیر اور شر کی تمیز موجود ہے انسان کے اندر. فالہمہا فجورہا وتقواہا. کوئی شخص کسی کے اوپر زیادتی کرے, ناحق اس کا کچھ مال غصب کر لے یا کسی بھی انداز سے, وہ اپنی اس غلط بات کے لیے 100 جسٹیفیکیشن دوسروں کو دے کر ان کے منہ بند کرا سکتا ہے. اندر سے اس کا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے تم غلط کر رہے ہو, تم نے غلط کیا ہے, تم حق پر نہیں ہو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ آخرت ہوگی. کوئی ہے اور جس نے تمہارے لیے یہ سارا نظام تجویز کیا ہے, جس نے تمہارے اندر یہ شعور پیدا کیا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. چنانچہ اس اعتبار سے اخلاقی طور پر بھی انسان جو ہے مکلف ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف بات کے کام کیے تھے, دوسروں پر ظلم کیے تھے. تو مسئولیت تو ہر سے ہے, ہر شخص سے ہے, چاہے اس تک نبی کی اور رسول کی دعوت نہیں پہنچی, لیکن جن تک پہنچ گئی ان کی مسئولیت سخت تر ہو گئی. اور اب وہ تو بالکل کوئی بہانہ کر ہی نہیں سکتے. تو قطع عذر, اتمام حجت, یہ ہے رسولوں کو بھیجنے کا بہت بڑا مقصد. یہ ایک طرف بیان ہوا, اور اس کا اصل تعلق یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جب شروع کرے گا حساب, کہ سب لوگوں تک بات پہنچ گئی تھی, اب حساب شروع ہو رہا ہے. دنیا میں رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہاں پر سورہ حدید میں زیادہ واضح ہو رہا ہے کہ خاص دنیا کے حوالے سے ان کا جو رول کیا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو, بھیجتے رہے ہیں معجزات کے ساتھ, اور ان کے ساتھ کتاب نازل کرتے رہے، کتاب ہدایت، جس ہدایت کی انسان کو ضرورت ہے اللہ کی طرف سے وحی کی شکل میں آتی رہی ہے. اور ایک شے اور بھی ہم نازل کرتے ہیں، میزان، نظام عدل و قسط، تاکہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، عدل و انصاف والا معاشرہ ہو، اور ایک نارمل کیفیت کے اندر جس امتحان میں انسان کو ڈالا گیا ہے وہ اس کے اندر رہ سکیں، خیر کے جذبات جو ہیں وہ پروان چڑھ سکیں، خیر کی طرف جو ہے ترغیبات ہوں اس معاشرے کے اندر، منکرات کو جڑ سے اکھاڑا گیا ہو اور اس کے رستے بند کیے گئے ہوں، تاکہ انسان کے لیے وہ ابدی کامیابی تک پہنچنا بھی آسان ہو، اور دنیا میں بھی وہ بے انصافی اور ظلم کی چکی میں نہ پسے. بہترین عادلانہ منصفانہ اعلیٰ ترین نظام ہم نے عطا کیا تھا، لیقوم الناس بالقسط، اور رسولوں کا مشن یہ تھا کہ اب وہ نظام کو قائم کریں، وہ نظام قائم ہو، اس کے مطابق فیصلے ہوں. یہ ہے دوسرا حصہ جس کا ذکر ہے سورہ حدید میں. وانزلنا الحديد فيه باس شديد، اور ظاہر بات ہے کہ اس نظام کے رستے کی رکاوٹ لوگ بنیں گے. ایک اور بات اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو نظام بنتا ہے، کوئی انسان، کوئی بھی انسان بحیثیت انسان کتنی ہی صلاحیتوں کا مالک ہو، وہ پوری نو انسانی کے لیے منصفانہ نظام تجویز نہیں کر سکتا، نیور. اس لیے کہ جو بھی نظام دینے والا ہے وہ یا مرد ہوگا یا عورت. مرد ہے تو وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہے، وہ عورت کی نفسیات سے اس طرح واقف نہیں ہے جس طرح رب واقف ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے پیدا کیا انسان کو، ہم جانتے ہیں اس کے نفس کیسی کیسی وسوسہ اندازی کرتا ہے، ہم سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا. نفسیات کو جاننے کے بڑے بڑے مدعی پیدا ہوئے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو رب ہے جس نے بنائی ہے اور یہ سارے جو ہے سانچے خود بنائے ہیں، اس سے بڑھ کر کون واقف. اور عورتوں کے لیے حقیقی معنی میں عدل و انصاف کیا ہے؟ عورتوں کو بھی تو بہکا کر اور بے وقوف بنا کر عدل کے نام پر، مساوات کے نام پر ان کا بدترین استحصال کیا جاتا ہے، ہو رہا. ایک طرف گھرداری کی ذمہ داری بھی ان کی ہے، بچے بھی انہوں نے پیدا کرنے ہیں، اور معاشی دوڑ کے اندر بھی تمہیں ساتھ آنا پڑے گا شانہ بشانہ. یہ تو ظلم ہے. اور پھر عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت تو کہتے ہی وہ ہیں وہ شے جو چھپانے کے لائق ہو، اس کا اصل حسن جو ہے وہ تو اس کے اندر حیا کا مادہ ہے. اس سب کو ختم کر کے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم عورتوں کے حقوق کے لیے کریں، اور بے وقوف بھی بنا دیا گیا عورتوں کو. چنانچہ جو ہستی واقف ہے تو بنانے والا اس نظام کو یا مرد ہوگا یا عورت. مرد بنائے گا تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے، عورت بنائے گی تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے، کامل انصاف ہو. پھر نمبر دو، بنانے والا سرمایہ دار طبقے سے ہوگا یا غریب طبقے سے ہوگا. سرمایہ دار جب بنائے گا کوئی نظام کو تو وہ اپنے سرمایہ کا تحفظ کرے گا. اور اب اس کو آپ خوشخبری کہیں یا جو بھی اطلاع کہیں، کہ جو نظام آج دنیا میں چل رہا ہے وہ سرمایہ داروں کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ سرمایہ دارانہ سسٹم ہے اصل میں، اور جمہوریت کا وہ نظام اس کے ساتھ بنا کر یہ دونوں مل کر ایک کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ سرمایہ داری کو فروغ دینے والا اور غریب کو اس کی آخری قبر تک پہنچانے والا نظام ہے، جسے اقبال نے 100 سال پہلے دیکھ لیا تھا. وہ شعر میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنایا ہے، شاید زیادہ آپ سمجھ میں آئے. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام. ہم کہتے ہیں نا ہم ابھی اسی مغربی جمہوریت تک تو پہنچے ہی نہیں ہیں، وہ اعلیٰ اقدار، ابھی تو ہم بہت پیچھے ہیں، وہ تو ابھی ہمارا خواب ہے، آئیڈیل ہے. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ کا. تب یہ وال اسٹریٹ کا جو ہوا تھا، مظاہرے ہوئے ہیں، یہ کیا تھے؟ یہ اب دوسرا ریئیکشن آ رہا ہے. یہ اشتراکی اگر طوفان اٹھا تھا تو کیا ہوا تھا؟ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا ریئیکشن تھا، اور اس ریئیکشن میں آ کر، اس کے دباؤ کے آگے آ کر، سرمایہ دار نے مزدور کو بھی کچھ نہ کچھ بے سہولتیں دینی شروع کر دی ہیں کہ ہمیں تو اپنا نظام مضبوط بنانا ہے، یہ مزدور ہمارے گلا کاٹنے لگے گا تو ہمارا طبقہ تو چھوٹا سا ہی ہے، بڑا طبقہ تو انہیں پر مشتمل ہے، عوام تو وہی ہیں۔ تو ہے یہ بدترین سرمایہ داری۔ تو سرمایہ دار بنائے گا تو سرمایہ داری کو تحفظ دے گا، سودی نظام کو تحفظ دے گا، اور جو لوگ بےچارے تھوڑا سا قرضہ لے کر اور سود ہی کو ادا کرتے کرتے جو ہے وہ قرضہ وہیں رہ جاتا ہے اور سود بھی اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہر چیز ان کی کرکی ہو جاتی ہے اور سب کچھ ان سے چھن جاتا ہے اور کوئی ان کو ہمدردی کے دو بول بولنے والا بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ نظام ہم نے بنا دیا، سرمایہ دار کا مال تھا اس کا حق ہے، اس نے غلط کیا یا اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ لیکن اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ سرمایہ دار جب بنائے گا اور اس نے یہی نظام بنایا ہوا ہے، سود سرمایہ کا تحفظ کا بہترین نظام، اور اس کے لیے جمہوریت اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا، طریقے کوہ کن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی۔ یا تم سمجھتے ہو کہ اگر زمام کار مزدور کو دے دی جائے، اس کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ نظام بنائے، تو کیا وہ عدل و قسط کی بنیاد پر بنائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ بھی عدل نہیں کرے گا، کر ہی نہیں سکتا۔ تو کامل عادلانہ نظام جو انسانی فطرت سے سب سے زیادہ ہم آہنگ ہے، جس میں امن و امان ہے، جس میں خوشحالی ہے، جس میں انصاف ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن ان چیزوں کو دنیا بھی کہتی ہے یہ آئیڈیل ہے، ہمیں یہ ملنے چاہیے، وہ صرف وہ نظام دے سکتا ہے جو اللہ نے، جو خالق کائنات ہے اس نے عطا کیا، وہ میزان جو اس نے دی، اسی میزان کو نصب کرنے نہیں دیتی آج ساری دنیا۔ ایلیگیشن کیا لگایا گیا تھا القاعدہ پر، یہ نظام خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں فارس سے لے کر اور مراکش تک، ہمارا نظام جو اعلیٰ ترین نظام ہے اس کی بجائے نظام خلافت لانا چاہتے ہیں، یہ ہے اصل جرم۔ لہذا ان کی سزا کیا ہے، ان کو مٹا دو، سفہستی سے نیست و نابود کر دو، سارے مل کر ان کو ختم کرو۔ تو بہرحال نظام صرف وہی دے سکتا ہے، اور جس میں سارے وہ خیر جنہیں دنیا خیر کہتی ہے وہ بھی ہوں گے، اور اس سے بڑھ کر جو اصل خیر ہے جو ہم عام طور پر ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس میں نیکیوں کے لیے ایک ماحول ہوگا کہ ان کو فروغ دیا جا سکے اور لوگ جو ہیں اس خیر کے رستے پر آگے بڑھ سکے، اس کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور شر کی طرف لے جانے والے اور شیطان کی طرف لے جانے والے راستے جو ہیں وہ مشکل بنا دیے جائیں گے، اس کی آگے رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی تاکہ لوگوں کا آبادی جو مستقبل ہے وہ تباہ نہ ہو جائے۔ اس کا یہ پہلو تو سب سے زیادہ اہم ہے جو عام طور پر ہمارے سامنے ہوتا ہی نہیں، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر یہ بحث چل رہی ہے اسلامی نظام نہیں آیا نہیں آیا، جو چیز آئی ہے وہ کیا ہے، فحاشی کا سیلاب، منکرات کا طوفان، تمام اقدار شٹر ہو چکی ہیں، معاشرتی اقدار، اسلامی معاشرتی اقدار، یہ نہیں دیکھ رہے یہ کیوں ہے، اس لیے کہ وہ نظام میزان ہم نے یہاں نصب ہی نہیں کی ہے جو اللہ نے عطا کی تھی، اسے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو وہ یہ ہے وہ چیز، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ابھی تو میں یہیں پر مکمل کر رہا ہوں، کچھ حصے اس کے رہ گئے ہیں، وہ آئندہ بھی ہوں گے، لیکن صرف یہ بات عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر ہاتھ میں تلوار لینی پڑی تو اس لیے، مکے پر قبضہ کیوں ضروری تھا، وہ کیپٹل تھا اور رسولوں کو بھیجا جاتا تھا کیپٹل کی طرف، ام القرى، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجے جس علاقے میں بھیجے اس کی مرکزی بستی میں، سینٹرل، اس لیے کہ نظام تو وہاں نصب ہوگا جہاں ایک ریاست ہے، اس ریاست کا ایک پورا نظام بنانا ہے، اس کا معاشی نظام کیا ہوگا، معاشرتی اسٹرکچر کیا ہوگا، عدالتی نظام کیا ہوگا، یہ پورا جو ہے، کچھ لوگ جنگل میں جا کر جو ہے وہ چند لوگ بیٹھ جائیں، وہاں کسی نظام کی ضرورت نہیں ہوتی، اب ریاست ہے، آپ اپنی مرضی کی تعلیم بچوں کو نہیں دے سکتے، آپ نے بچوں کو اسکول میں بھیجنا ہے، اور اسکولوں میں کیا پڑھایا جائے گا اس کے لیے آپ کو خوشخبری ہونی چاہیے کہ مائیکل باربر جو ہیں وہ خاص مشیر ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے، اور وہ سارا ہمارے لیے نظام تجویز کر رہے ہیں، اور ہم مجبور ہیں کہ وہیں ہم نے بھیجنا ہے، وہیں سے ان کو فائدہ ہوگا، وہیں سے سرٹیفکیٹ ملے گا، وہیں سے مستقبل بنے گا، انہی سکولوں میں آپ نے بھیجنا ہے. یہ نظام کی جکڑ بندی ہے ہمارے اوپر، آپ اپنی مرضی کی تعلیم نہیں دے سکتے. لہذا جب تک نظام کو صحیح نہیں کریں گے آپ بالکل بے دست و پا ہیں، اور اس نظام کو پھر بدلنے کے لیے یہ جو مراعات یافتہ طبقات ہوتے ہیں رکاوٹ بنتے ہیں اور بے وقوف عوام کو بھی اپنے ساتھ لگا دیتے ہیں، جس کے قرآن مجید میں دورہ تجمہ قرآن آپ سن رہے ہیں کئی دفعہ آیا ہوگا کہ قیامت کے دن حسرت سے کہیں گے کہ ہم ان کے پیچھے چلے تھے، انہیں لالت ملامت کریں گے، وہ کہیں گے تمہارا قصور اپنا ہے، تم خود ہمارے پیچھے آئے، تم ہمارے غلط وعدوں کی جو ہے وہ اس باتوں کو سن کر جو ہے ہمارے پیچھے لگ گئے، قصور تو تمہارا ہے. یہی شیطان کہے گا قیامت کے دن، لیکن وہ تو اس وقت آنکھ کھلے گی نا، اس وقت تو بے وقوف بنے ہوئے. تو اس برات یافتہ طبقہ جو نہیں چھوڑے گا اس کے لیے تلوار اٹھانا پڑتی ہے، اور رسولوں نے اٹھائی ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے تاکہ دنیا کو اللہ کی اصل رحمت پہنچ سکے اور نو انسانی اس سے فائدہ اٹھائے، ورنہ نہ وہ رحمت پہنچ پائے گی نہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا. یہ مضمون انشاءاللہ آگے چلے گا، اسی آیت کے اوپر مزید گفتگو مزید انشاءاللہ جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اپنی دینی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین، رحمتک یا ارحم.